جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج انشاءاللہ عزوجل مفتی جمیل مدنی صاحب کرم فرما ہیں، اور آج کا موضوع جو ہے بہت ہی اہم موضوع ہے اور بہت سارے لوگوں کے متعلق ہے۔ جو سمجھ لیجئے کہ جو بھی نماز پڑھتا ہے تو اس سے متعلق یہ موضوع ہے، اور نماز جو ہے ہر عاقل بالغ مسلمان پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، تو نماز تو ہمیں پڑھنی ہے۔ تو جو نابالغ ہیں، قریب با بلوغ ہیں، کہ جن پر کچھ ہی عرصے میں نماز پڑھنا لازم ہو جائے گا یا جن پر نماز پڑھنا لازم ہو چکا، سب سے ہی متعلق کہہ لیجئے کہ نابالغ اور بالغ دونوں کے لیے یہ مسائل سیکھنا ضروری ہے، اور وہ ہیں نماز میں بھولنے کے احکام۔ مختلف انداز سے نماز میں کبھی رکعتوں کے حوالے سے، کبھی قراءت کے حوالے سے انسان بھول جاتا ہے، اور پھر سمجھ نہیں آتی کہ اب کرنا ہے تو کیا کرنا ہے۔ جب ہم جو کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہم نے نماز مکمل کی ہے، کیا وہ اس انداز سے کرنے سے نماز درست طریقے سے مکمل ہوئی؟ شریعت کے مطابق وہ نماز درست کہلائے گی یا اس میں کوئی خامی رہ گئی؟ کیا نماز سرے سے ہی فاسد ہو گئی؟ تو اب اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب چونکہ علم نہیں ہوتا تو اب جو بھی کرنا ہے وہ نماز کے دوران ہی کرنا تھا، اور علم نہیں تھا تو اپنے تئیں کچھ بھی سمجھ کر کر لیا اور نماز مکمل کر لی، تو بعض صورتوں میں ترک واجب اور یا دیگر معاملات سر انجام دے چکے ہوئے ہیں، مکروہ تحریمی کا ارتکاب کر چکے ہوئے ہیں، اب آ کر پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ایسا ہو جائے تو کیا کرنا ہے۔ تو وہ آئندہ ہوگا تو کیا کرنا ہے وہ تو معلوم ہو ہی جاتا ہے، لیکن اب جو ہوا تھا، جو آپ نے نماز پڑھی تھی جس میں یہ مسئلہ درپیش آیا تھا، اس نماز کا اندر یعنی لا علمی کی وجہ سے، علم دین نہ سیکھنے کی وجہ سے جو ایک خامی رہ گئی، گناہ بعض صورتوں میں اس کا ارتکاب ہوا، تو وہ بھی تو ایک چیز ہے، اس کا سیکھنا بھی تو ضروری تھا۔ تو اسی لیے الحمدللہ ہم نے آج یہ موضوع رکھا ہے کہ بھول چوک کے حوالے سے، نماز میں بھول جانے کے حوالے سے جو مختلف طرح کے مسائل درپیش رہتے ہیں، وہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اس کا حل جاننے کی کوشش کی جائے، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ہماری نماز کا کیا حکم ہوگا، انشاءاللہ ہم مفتی صاحب سے سنیں گے۔ مفتی جمیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کچھ دیگر حوالوں سے بھی بھول چوک کے احکام ہم انشاءاللہ شیئر کریں گے اور مفتی صاحب سے پوچھیں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام جو میرے ہاتھ میں ہے، اس کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور موضوع سے متعلق میں نے عرض کر دی ہے، اس حوالے سے جو ایک بہت بڑی بھول ہو جاتی ہے نماز کے اندر، وہ نماز کی رکعتوں کی تعداد سے متعلق ہے، کیونکہ قراءت یا دیگر چیزیں نا وہ ایک طرح کی رٹی ہوتی ہیں، اور آنکھیں بند کر کے بندہ ان کو سیدھا سیدھا پڑھ لیتا ہے، کیونکہ عام طور پر جو مسلمان ہوتے ہیں بہت زیادہ صورتیں یا دیگر چیزیں یاد نہیں ہوتی، سورہ اخلاص یا ایک آدھی صورت اور یاد ہوتی ہے، اور وہ رٹی ہوتی ہے تو اس میں غلطی کا امکان نارملی کم ہوتا ہے۔ دیگر لوگوں کو ہوتا ہے کہ جو زیادہ قراءت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کہیں سے کسی کو سورہ یاسین یاد ہے تو اس میں سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہاں یہ مسائل آتے ہیں، یا امام صاحب کے لیے آتے ہیں کہ جن کو اپنی قراءت میں ورائٹی لانا یوں سمجھے کہ ضروری ہے. اگر ایک ہی طرح کی صورتیں پڑھنا شروع کر دیں گے تو نمازی بھی کہیں گے کہ امام صاحب کو کچھ آتا ہی نہیں. تو وہاں یہ مسائل ہوتے ہیں. لیکن یہ والا جو معاملہ ہے نماز کی رکعتیں بھولنا, رکعتیں بھول جاتی ہیں کہ تیسری ہے یا چوتھی ہے, کتنی پڑھیں کتنی نہیں پڑھیں, یہ تقریباً ہر طرح کے آدمی کے ساتھ یہ معاملہ رہتا ہے. تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیے کہ ایسا اگر ہو جائے رکعتیں بھول جائیں اور نماز میں اب ذہن میں آ گیا یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تین ہوئی چار ہوئی دو ہوئی, اب کیا کیا جائے اس وقت؟
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کثیر الوقوع ہے, اکثر نمازی کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے اور پکے نمازیوں کے ساتھ بھی یہ سلسلہ ہے. تو اس میں شرعی اعتبار سے جو تفصیل فقہاء کرام نے قرآن و حدیث اور جو شریعت مطہرہ کے اصول و ضوابط ہیں ان کے پیش نظر بیان کی ہے تو اس کا کچھ خلاصہ عرض کروں گا. اگر یہ تعداد رکعت بھولنے والا یہ جو معاملہ ہے یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے,
ٹھیک ہے,
یعنی آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا, پہلی مرتبہ یہ ایسا ہوا کہ دوران نماز آدمی پریشان ہو گیا کہ کون سی رکعت میں ہوں, دوسری میں ہوں یعنی دوسری کا سجدہ کر رہا ہوں تو اب مجھے تحیات میں بیٹھنا ہے, یا یہ تیسری رکعت ہے کہ مجھے دوسرا سجدہ کرنے کے بعد کھڑا ہونا ہے. اب اسی ششو پنج میں ایک آدمی آ گیا تو اگر یہ پہلا واقعہ ہے زندگی کا اور کسی بھی ایک جانب کو جھکاؤ نہیں ہو رہا تو اب شک شبے میں رہتے ہوئے نماز کو کنٹینیو نہ کریں. اس میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ نماز کو توڑ دے.
توڑ دے,
جی
ٹھیک.
نماز توڑنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سیدھی طرف سلام پھیر دے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ,
بولے کھڑا ہے کسی جگہ بھی خیال.
تو اب پھر نئے سرے سے نماز کو شروع کرے, کیونکہ یہ بھول چک والا جو سلسلہ ہے وہ آخر تک رہے گا اور آدمی پزل رہے گا. تو اگر زندگی کا یہ پہلا واقعہ تھا اور کسی بھی ایک جانب جھکاؤ نہیں ہو رہا تھا اور دونوں طرفیں برابر ہیں, یہ دوسری بھی ہو سکتی ہے تو تیسری بھی ہو سکتی ہے, تو پہلی دفعہ اگر ایسا ہوا ہے تو نماز سے نکل جائے, یعنی سیدھی طرف سلام پھیر کے نماز سے نکل جائے اور دوبارہ نئے سرے سے نماز کو باقاعدہ مکمل توجہ کے ساتھ پڑھے. اچھا اگر یہ معاملہ ایسا ہے کہ بکثرت ہوتا رہتا ہے
آئے دن,
یعنی اب گھریلو ٹینشنیں ہیں, معاشی پریشانیاں ہیں, جب ویسے ہی آدمی کو بھولنے کا ایک مرض لاحق ہوتا ہے, بہت ساری باتیں وہ بھولتا رہتا ہے, تو یوں نماز کے اندر بھی اکثر اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, تو پھر اس کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے ذہن میں قوی گمان کون سی رکعت کے بارے میں پیدا ہو رہا ہے,
اس کی انٹینشن کیا, اس کا خیال کیا ہے کہ
یعنی غالب گمان کیا ہے کہ اکثر ذہن کس طرف جا رہا ہے. اگر ذہن غالب ہے اس کو کبھی گمان ہو رہا ہے کہ یہ دوسری ہی رکعت ہے,
ٹھیک ہے,
اب وہ عام طور پہ اس کو یاد کرنے کے لیے آدمی کچھ پہلی رکعت میں کون سی صورت پڑی تھی تو دوسری میں کون سی صورت پڑی تھی, اب اس طرح کی کوئی نشانیاں آدمی اپنے ذہن میں لاتا ہے, تو اگر اس کو کبھی گمان ہوتا ہے کہ یہ دوسری ہی رکعت ہے تو اس کو دوسری ہی سمجھے, اور جو اب دوسری میں اتحیات میں بیٹھنا ہے تو اتحیات میں بیٹھ کر پھر جو نماز کو مکمل کرے. اگر تیسری کا کبھی گمان ہوتا ہے تو اس کے مطابق دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اس کو کھڑا ہونا ہے تو اس کے مطابق کھڑا ہو. تو یعنی کبھی گمان ہے, غالب گمان جس کو کہا جاتا ہے, تو اس اگر وہ پوزیشن کسی طرف آ رہی ہے لیکن دوسرا خیال بھی آ رہا ہے ہلکا سا, تو اس ہلکے سے خیال کو چھوڑ دے, قوی اور غالب گمان جو اس کا ہے پختہ خیال اس کی طرف متوجہ ہو کر نماز کو اسی کے مطابق کمپلیٹ کرے. اچھا کبھی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ زندگی میں بارہا ہر دوسرے تیسرے دن, ہفتے میں کئی بار, روز آنے کی بنیاد پہ بھی یہ ایسا سلسلہ ہو رہا ہے کہ تعداد رکعت میں شک شبہ پیدا ہوتا رہتا ہے, کسی بھی ایک جانب کبھی گمان نہیں پیدا ہو رہا کہ یہ دوسری ہے یا تیسری ہے یا تیسری ہے یا چوتھی ہے. تو یہ عام طور پہ پہلی دوسری یا دوسری تیسری یا تیسری چوتھی ایک رکعت کے ڈفرنس سے یہ شک شبہ زیادہ پیدا ہوتا ہے, دوسری ہے یا چوتھی ہے تو یہ تھوڑا کم ہوتا ہے. تو اب اگر کسی کو شک شبہ پیدا ہو رہا ہے اور کسی بھی ایک جانب اس کا کبھی گمان نہیں حاصل ہو رہا, اسے دونوں رائے برابر ہے, یہ دوسری ہو بھی سکتی ہے تیسری بھی ہو سکتی ہے, تو اب ایسی کنڈیشن میں جب دونوں طرفیں دونوں جانب کے خیالات مساوی اور برابر ہیں تو اس پوزیشن کو کہا جاتا ہے شک,
شک.
یہ شک والا پہلو ہے. شک میں گویا آدمی ڈبل مائنڈیڈ ہو گیا اور دونوں طرف کے جو خیالات ہیں وہ 50-50% برابر ہیں. اب ایسی صورت میں اگر بکثرت ایسے خیالات ہوتے رہتے ہیں تو اب شریعت مطہرہ نے اس کے لیے, چونکہ اب اس کو کہا جائے گا نماز توڑ کے دوبارہ سے پڑھے تو اگلی دفعہ پھر نماز میں وہی دوسری تیسری رکعتوں میں شک میں پڑ جائے گا, پھر اس کو کہا جائے گا نماز توڑ کے دوبارہ سے شروع کرے تو پھر وہیں کھڑا ہوگا, تو اس کے لیے نماز کو مکمل کرنا ہی دشوار ہو جائے گا. تو اب اس کے لیے شریعت مطہرہ نے آسانی یہ رکھی ہے کہ یہ دو اور تین میں شک ہے تو اپنی اس رکعت کو دو سمجھے,
کم کی طرف ہے,
کم کی طرف.
ٹھیک.
تین اور چار میں شک ہے, یعنی اب یہ سجدے میں جا رہا ہے اور اس کو اب یہ پریشان ہے دو سجدے کرنے ہیں کہ آیا میں نے دو سجدے کر کے اٹھنا ہے چوتھی رکعت کے لیے یا تحیات میں بیٹھنا ہے, چوتھی رکعت کے قعدے میں بیٹھنا ہے. تو اب یہ سجدے میں ہی پریشان ہے, تو اس کی کیفیت اگر دونوں طرف برابر ہے کہ تیسری اور چوتھی کسی بھی ایک جانب کبھی راجح گمان نہیں ہو رہا, تو اب ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ اس کو تیسری رکعت ہی سمجھے.
ٹھیک.
پہلی دوسری رکعت میں شک ہے تو پہلی سمجھے, دوسری تیسری میں شک ہے دوسری سمجھے, تیسری چوتھی میں شک ہے تو تیسری سمجھے. اچھا اب یہ سمجھنے کے مطابق اب اس کو تھوڑا سا اگلی رکعت کا بھی خیال اور رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھنی ہوگی. اب اس کا طریقہ کار مثال کے طور پہ کسی آدمی کو یہ شک شبہ ہو رہا ہے کہ یہ جو اب میں سجدے میں جا رہا ہوں یہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی ہے, اب وہ اسی میں شش و پنج میں ہے تو کسی بھی ایک جانب فیصلہ نہیں کر پا رہا کبھی گمان کے ساتھ, تو وہ اس کو تیسری سمجھے. اب تیسری سمجھنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک رکعت کھڑے ہو کر باقاعدہ پڑھنی ہے.
ٹھیک.
لیکن اس رکعت کے بارے میں ایک اس کو شک یہ بھی ہوا تھا کہ یہ چوتھی رکعت ہے, وہ چوتھی رکعت کے اندر قعدہ اخیرہ کرنا فرض ہوتا ہے, تو یہ تعداد رکعت کے اعتبار سے اس کو تین کاؤنٹ کرے, سجدے کرے گا, دو سجدے کرنے کے بعد اتحیات میں بھی بیٹھے. نارملی تیسری رکعت کے اندر قعدہ نہیں کیا جاتا سوائے مغرب اور وتر نماز کے, تو مغرب اور وتر کے علاوہ جو چار رکعت والی نماز ہے ان میں تیسری میں قعدہ نہیں کیا جاتا, لیکن چونکہ اس کو ایک شبہ ہے کہ یہ چوتھی رکعت تو نہیں ہے تو اس چوتھی رکعت میں چونکہ قعدہ کیا جاتا ہے اس لیے یہ اتحیات میں بھی بیٹھے گا, اور ایک اس کو شک ہے کہ یہ تیسری رکعت ہے ابھی چوتھی باقی ہے تو یہ اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑا ہو جائے گا.
ٹھیک
ہے. کھڑا ہونے کے بعد ایک رکعت اور ادا کرے گا. ٹھیک ہے. ایک رکعت اور ادا کرنے کے بعد رکوع سجود باقاعدہ کرنے کے بعد اتحیات میں بیٹھے, اتحیات میں بیٹھنے کے بعد پھر یہ سجدہ سہو بھی کرے گا.
اچھا.
سجدہ سہو اس کے اوپر لازم ہے, سجدہ سہو بھی کرے گا, سجدہ سہو کر کے پھر اپنی نماز کو مکمل کر لے گا.
ٹھیک ہے.
اب سجدہ سہو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر اس نے جس رکعت میں اس کو شک ہوا تھا تیسری اور چوتھی رکعت ہونے کا, اگر وہ واقعتاً تیسری رکعت تھی تو اس نے جو قعدہ کیا ہے وہ ایک زائد قعدہ ہوا.
ٹھیک ہے.
اور اسی بھولنے کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے, تو سجدہ سہو اس زائد قعدے کے لیے تلافی کا سبب بن جائے گا. اور اگر اس کی جس رکعت کو تیسری سمجھ رہا تھا در حقیقت وہ چوتھی تھی, اس نے قعدہ بھی کر لیا, قعدہ اخیرہ بھی ہو گیا, ایک رکعت جو اس نے زائد پڑی ہے, تو وہ ایک رکعت زائد اس نے جو پڑھی ہے تو یہ سجدہ سہو اس کی بھی جو ایک زیادہ ہونے کی بنا پہ غلطی ہوئی, نقص آیا نماز میں, تو اس نقص کو بھی سجدہ سہو سے دور کر دیا جائے گا. تو ایسی صورت میں اگر کسی کو بکثرت تعداد رکعت میں شک شبے پیدا ہوتے رہتے ہیں اور وہ دور نہیں کر پا رہا تو کم رکعت کو ہی متعین سمجھے, لیکن اس کو زیادہ رکعت والی نماز اس انداز کو بھی اس کی بھی رعایتیں کرنی ہوں گی اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں.
ٹھیک ہے. ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے اور بڑے سہل انداز میں اسی سے سمجھایا. اس پہ ایک دو سوالات ہیں, ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں ہو. جو پہلی صورت آپ نے بیان فرمائی تھی کہ صرف زندگی میں پہلی مرتبہ شک پیدا ہوا تو اب نماز توڑ دے, تو اس میں یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اگر امام صاحب کو بھی پہلی دفعہ ہی ہوا تو وہ بھی نماز توڑ دیں, اب وہ سجدے قیام کی حالت میں ہیں اور ان کو تیسری رکعت میں جا کر اب شک پہلی دفعہ ہی پیدا ہوا کہ بھائی میں اب چوتھی ہوگی دوسری ہے سمجھ نہیں آ رہی, بعض دفعہ امام صاحب کو بھی خیالات آ سکتے ہیں, پریشان ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہے, تو توڑ دیں نماز.
دیکھیں اس میں اس مسئلے میں امام یا مقتدی کسی کا کوئی فرق اور ڈفرینس نہیں ہے. یہ مطلب ایک مسئلہ ہے کہ کسی کو واقعتاً شک, شک کا مطلب یہ ہے کہ 50-50 مائنڈ ہے,
ٹھیک ہے,
کسی بھی ایک جانب جھکاؤ نہیں ہو رہا تو حکم یہ ہے
پہلی مرتبہ
پہلی دفعہ ہے تو اپنی نماز کو شک شبے کے ساتھ کنٹینیو نہ رکھے بلکہ یہ اس کو نماز کو سلام پھیر کے نکل جائے. ایک طرف سلام پھیرنے سے بھی نماز سے آدمی نکل جاتا ہے, اس کے بعد پھر نئے سرے سے نماز کو شروع کریں. اچھا ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے جیسے آپ نے امام صاحب کا ذکر کیا تو میں آ رہا تھا کہ عام طور پہ کبھی امام سے غلطی ہو جائے اس سجدہ صاحب کی کوئی صورت بن جاتی ہے تو مقتدی حضرات بڑے جو نا وہ خاص کر بڑی عمر کے جو نمازی ہیں یار امام صاحب کو کیا ہو گیا کہاں کھوئے رہتے ہیں کہاں بات ہیں.
ایک آدمی بڑی جلدی میں ہے اور آیا ہے اور نماز پڑھنا شروع کی اور امام صاحب چوتھی رکعت میں پہنچے ہیں, اب یہ کہ جیسے امام صاحب سلام پھیرے میں نکلوں اور امام صاحب بھول گئے اور پھر اعلان کرتے ہیں کہ نماز دوبارہ پڑھی جائے گی, تو اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے نہ لڑے؟ بہت کم ہوتا ہے کیونکہ ہم نے جیسے آپ بتانے جا ہی رہے تھے تو یہ ہے تو صحیح معاملہ.
دیکھیں اب یہ انسان جو ہے نا
جی جی
خطا اور نسیان اس کا مرکب ہے, یعنی بشری ایک فطری ہمارے اس کے اندر رکھا ہے کہ ہم خطا کر جاتے ہیں اور جب توجہ دلائی جاتی ہے تو حق کی طرف رجوع بھی کر لیتے ہیں, یہ بھی انسان میں اللہ تعالیٰ نے وصف رکھا ہے. اسی طرح بھول چوک بھول جانا تو یہ بھی ہماری ایک فطری ایک چیز ہے, تو اگر میں اگر بحیثیت امام کوئی چیز بھول رہا ہوں تو آپ بھی جو مقتدی ہیں کہ آپ لوگ نماز میں نہیں بھولتے؟
سبھی بھولتے ہیں,
سبھی بھولتے ہیں. تو ایک ایسا وصف کہ جس وصف میں صرف امام ہی مخصوص نہیں ہے, وہی غلطی کر رہا ہے اور آپ اور میں اور دوسرے مقتدی غلطی نہیں کرتے, تو ایسے اوصاف ایسی باتیں جو کامنلی سب کے ساتھ ہوتی ہیں تو ان میں اگر امام سے غلطی ہو رہی ہے تو اس غلطی ہونے پر امام کو ٹارگیٹ نہ کریں, اس کو ہٹ نہ کریں, اس کی انسلٹ نہ کریں. بشری تقاضا ہے, بھول چک انسانی عارضہ ہے, لاحق اس کو ہو جاتا ہے. تو اس معاملے میں امام صاحب کو کسی بھی طور پہ مورد الزام کہ پتہ نہیں نماز میں کہاں, یہ الفاظ سنے گئے ہیں
جی جی
نماز میں پتہ نہیں کہاں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہی الزام یا اس طرح ہوٹنگ کرنے والے کیا ان کی اپنی نماز میں کبھی جب سے نماز پڑھ رہے ہیں کبھی تعداد رکعت نہیں بھولے, کبھی یہ صورت نہیں بھولے, کبھی یہ خلاف ترتیب انہوں نے صورتیں نہیں پڑھی ہوں گی, ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی, بائی چانس چلیں غلطی نہیں ہوئی, لیکن ایک بشری وصف ہے اس میں اگر آپ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ کبھی کوئی چیز نہیں بھولتے, دوسرا بھول جاتا ہے تو آپ کا آپ کو اس کے اس عذر کو تسلیم کرنا پڑے گا.
یہ دوسری بات پتہ چلے گا آپ نہیں بھولتے اس وقت بھولے ہوں کئی دفعہ اور اپنی
بھولتے ہیں
سین پہ سلام پھیر دیا,
یہ تو گھر کے افراد بتائیں گے نا یہ کون کون سی چیزیں رکھ رکھ کے بھول جاتے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو اب اس کے اندر ہوتا ہے کیا ہے میرا اپنا جو طریقہ کار ہے,
ٹھیک ہے,
مدنی چینل کے ذریعے ہمیں عوام بھی سن رہی ہوتی ہے, علماء بھی ائمہ حضرات بھی سن رہے ہوتے ہیں, اور اس چیز کو میں نے نوٹ کیا ہے کہ امام حضرات جب سجدہ سہو نماز میں ہو جاتا ہے سجدہ سہو کر بھی لیتے ہیں, کرنے کے بعد پھر اپنی روٹین کے مطابق دعا بھی ہو گئی سب کچھ ہو گئی, اگر اس موقع پہ امام صاحب چاہیں علم دین پھیلانے کی نیت
ماشاءاللہ
شرعی مسائل سکھانے کی نیت کر لیں, اب چونکہ سجدہ سہو کا عارضہ ہر وقت تو ہوتا نہیں ہے کبھی کبھی ہو گیا, اب عوام کبھی بھی سجدہ سہو کے مسائل سیکھنے علماء کے پاس نہیں آئیں گے, یہی موقع ہوتا ہے کہ سجدہ سہو سب نے کیا, تشویش لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے کوئی غلطی تو ہمیں نظر نہیں آئی یہ سجدہ سہو کیوں ہو گیا, تو امام صاحب کے پاس یہ ایک موقع ہوتا ہے افہام تفہیم کا اور تعلیم علم دین کا ایک موقع ہے. تو میری اپنی جو روٹین ہے کبھی امامت کے حوالے سے کبھی ایسی کوئی سجدہ سہو کی نوبت آئی تو نماز پڑھانے کے بعد عوام کو وہ سبب
وجہ
کہ سجدہ سہو اس وجہ سے کیا گیا اور اس بنا پہ سجدہ سہو کرنا لازم ہوتا ہے اور آئندہ کبھی بھی آپ کی اپنی نمازوں میں بھی ایسا ہو
تو ایسا
آپ کو کرنا ہوگا. تو یہ ایک موقع ہے, پریکٹیکل بھی لوگوں نے کر لیا اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے وہ شرعی مسئلہ سیکھ بھی لیا اور جس کی طرف ان کی کبھی توجہ جانی ہی نہیں تھی, تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کنواں وہ اپنے پاس بلاتا ہے کبھی بادل بھی دوسروں کے پاس جا کے برس جاتے ہیں, تو کوئی سیکھنے کی نیت نہ بھی کرے تو کم سے کم نمازیوں میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو شرعی مسائل سیکھنے کا ذوق شوق رکھتی ہے, تو ان کے علم میں اضافہ ہوگا اور اپنی پرسنل نمازوں میں آدمی کو اس چیز کی ضرورت نہ پڑے
گا ہوا ہوگا نا تو پھر تو بہت اچھا یاد رہے گا.
تو میری امام حضرات سے بالخصوص یہ مدنی التجا ہے کہ کبھی سجدہ سہو ہو تو اس کو یہ نہ سمجھیں گے اگر میں سبب بتاؤں گا تو لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے. آپ بالکل واضح شرعی مسئلہ, جو شرعی مسئلہ صحیح ہے تو امام حضرات کو سیکھنا بھی چاہیے اور جو سجدہ سہو کا سبب بنا تو احسن انداز میں اس کو عوام کے اندر بیان کریں.
ٹھیک ہے, ماشاءاللہ آپ کی وضاحت سے تو بالکل واضح ہے, لیکن بعض چیزیں رہ جاتی ہیں نا, تو یہ خاص سوال کا خاص جواب دیجئے کہ سجدہ سہو ہو جانا یہ کوئی خامی تو نہیں ہے نا؟ ویسے تو نقص آیا لیکن یہ خامی کا نا, انسان کی خامیاں اور خوبیاں, تو کیا خامی ہے بھی امام صاحب نے سجدہ سہو کیا؟ خامی تو نہیں, خطا جیسا.
سہو کرنا خامی نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
خامی کو دور کرنے کا سبب ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی نماز میں اگر کوئی واجب بھولے سے چھوٹ گیا تھا تو نماز میں ایک نقص ایسا آ گیا تھا جس کی وجہ سے نماز اگر سجدہ سہو نہیں کیا جائے گا تو یہ نماز اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا لیکن اس نماز کو دوبارہ سے دہرانا سب پر بشمول امام سب پر واجب ہوتا ہے. تو امام نے اگر سجدہ سہو کیا ہے تو اس نقص کو, اس کمی کو, خامی کو دور کیا ہے. تو اگر سجدہ سہو کو کوئی عارضہ ہے تو یہ کوئی خامی اور عیب نہیں ہے.
ٹھیک ہے, دوسرا سوال جو آپ ہی کے سوال جواب کے ضمن میں ہے کہ دوسری صورت کے جب یہ بار بار ہوتا ہے, ہوتا رہتا ہے, تو اب یہ سوچے, خیال کرے, گمان کرے کہ تیسری ہے یا چوتھی ہے, اب یہ خیال ہی کر رہا ہے نا, قراءت کر رہا تھا اور اب اس کو یاد آیا اور میں پتہ نہیں کہاں پہنچا, دوسری رکعت میں ہوں, تیسری میں ہوں, اور اب خاموش ہو جاتا ہے اور سوچنا شروع کر دیتا ہے. تو اب یہ سوچتے سوچتے اس نے 30 سیکنڈ, 15 سیکنڈ, 20 سیکنڈ لگائے, تو اس طرح اس سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا کیونکہ یہ تو سوچ رہا ہے نماز کو ٹھیک کرنے کے لیے, یا اس سے بھی کچھ کرنا پڑے گا اس کو آخر میں؟
اس میں یہ کہ سوچ رہا ہے, بس اوقات سوچنے سے آدمی کو وہ بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے, اس کو اپنا وہ شک جو تھا وہ ختم ہو جاتا ہے, یقین کے درجے میں چلے جاتا ہے کہ واقعتا میری یہ دوسری ہی رکعت ہے,
ٹھیک ہے,
تیسری نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
تو سوچنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن سوچنے کے اندر خاموشی کی طرف نہ چلے جائے.
کیسے سوچے گا؟ خاموش نہیں ہوگا تو
سوچنے, جیسے قراءت کر رہا ہے تو اس قراءت کے دوران ہی وہ کچھ گمان کرے, سوچے,
ٹھیک ہے,
اس میں مذائقہ نہیں ہے.
جیسے اب سجدے میں نا, اب سجدے میں ہے, اٹھ کر قاضے میں بیٹھنا ہے یا قیام کی طرف جانا, اب یہ سجدہ لمبا کر دیا,
اب اس میں یہ تسبیحات بڑھاتا رہے,
ٹھیک ہے,
3 مرتبہ پڑھتا ہے تو 5 دفعہ پڑھ لے, 5 دفعہ سے 7 دفعہ کی طرف چلے جائے, یعنی اصل پوزیشن کی طرف آنے کی کوشش کرے. نہیں آ پا رہا تو اب اس کو اٹھ کر وہی کرنا ہے کہ اگر یہ شک میں ہی رہتا ہے تو پھر یہ 2-3 میں شک ہے تو اس کو 2 ہی قرار دے,
اور اگر یہ غلط اٹھنے کی کوشش کرے گا تو لقمہ بھی, اگر یہ امام ہے تو لقمہ بھی مل سکتا ہے.
ہاں, بس اوقات ایک سے غلطی ہو رہی ہے, ایک بھولا ہے, تو مقتدیوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو عام طور پہ امام صاحب کو یاد دلا دیتی ہے. اس کی ایک مثال ہو جاتی ہے, جیسے امام صاحب تیسری رکعت میں دوسری رکعت سمجھ کے بیٹھنے لگے تو مقتدی حضرات وہ کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں,
ٹھیک ہے, اس سے بھی ایک ان کو لگتا ہے کہ
امام کو یاد آ جاتا ہے کہ
غلطی ہوئی ہے
مجھ سے, میں تیسری میں بیٹھ رہا تھا, غلطی ہو رہی ہے.
ٹھیک ہے,
تو کبھی کبھی ہماری اپنی نمازوں کی غلطی, جیسے کہ امام کی یہ مثال جو آئی, تو کبھی امام کو مقتدیوں کے عمل سے اپنی بھول اس کی دور ہو جاتی ہے, یاد آ جاتا ہے کہ تیسری میں ہی اب کھڑا ہونا تھا مجھے, یا جو بھی چوتھی رکعت تھی اس میں کھڑا ہونا تھا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے برابر میں کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, اس کی اور ہماری نماز کی رفتار بھی ایک جیسی ہی ہوتی ہے, تو کبھی کبھی آدمی کو اپنے برابر والے شخص کی نماز کو سامنے رکھتے ہوئے بھی بھول اگر ہو رہی ہوتی ہے تو یاد آ جاتا ہے.
جیسے مسبوق ہیں تو آپ کو یاد ہی نہیں کہ میں مسبوق ہوں, اور سلام پھیرنے لگتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ لوگ سائڈوں پہ کھڑے ہو رہے ہیں, پھر یاد پڑ جاتا ہے کہ میں بھی انہیں کے ساتھ.
ہاں, تو اسی طرح کے جب میرے دائیں طرف امام صاحب ہیں اور دائیں طرف والے کھڑے ہو رہے ہیں تو مجھے بھی کھڑے ہونا چاہیے. بس اوقات آدمی سلام پھیرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے, تو بس اوقات یاد دہانی کا ایک سبب برابر والا نمازی بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح اگر کسی کو اپنی غلطی دور ہو جائے, غلطی کا ازالہ ہو جاتا ہے, تو
اس میں ایک سوال ہے, میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا, ویسے تو اور جگہوں پر بھی ہوتا ہے, ایک بڑے میاں تھے, بہت بزرگ تھے, وفات پا چکے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اور بعد جماعت سالوں تک ان کو میں نے دیکھا کہ جب تک میں وہاں تھا تو نماز پڑھنے آتے, تو اس کے بعد بھی وہ زندہ تھے لیکن اب انتقال ہو گیا. وہ جو ہے نا, وہ جیسے امام صاحب بھولتے تھے نا, تو اب جیسے امام صاحب وہ بھولنے لگے, وہ امام کے پیچھے ہی ہوتے تھے بس مسلسل, تو اب غلطی ہو رہی تھی, نہ اب وہ ٹھیک کرے, ہاں ہاں, تو اب ایسا نہیں کہ امام صاحب ان کے کہنے پر ہی وہ کرتے ہوں گے, لیکن اگر ایسے الفاظ کہے کوئی نماز کے اندر نا 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 اور ہاں ہاں ہاں, تو ایک تو اس کے کہنے سے اس کی نماز کا کیا ہوگا, اور پھر اگر اس امام صاحب ہے کوئی بھی شخص ہے اس نے اس کے یعنی فالو کیا اس کو
ہاں نا کے مطابق عمل کیا,
تو اس سے کیا ہوگا یہ بتائیے کہ دونوں کی نماز کا حکم کیا ہوگا.
دیکھیں کسی بھی امام سے جب غلطی ہو رہی ہو تو امام سے غلطی ہونے پر ہمیں ہاں نا رکو کرو سجدہ کرو اٹھو بیٹھو یہ الفاظ نہیں کہنے, اس طرح جو الفاظ کہے گا جیسے آپ نے مثال دی ان کی عادت تھی ہاں ہاں یا نا نا, تو اس سے ان کی اپنی نماز ٹوٹ جائے گی.
جو مقتدی صاحب
جو مقتدی اس انداز میں لقمہ دے رہا ہے تو اس کی اپنی نماز ٹوٹ جائے گی. اب امام صاحب نے اگر ان کے ہاں کہنے کے مطابق ہاں والا کام کیا, نہ کہنے کے مطابق اس کام سے بچے, اور یہ ہاں اور نہ ہی کے مطابق وہ سمجھے
کی وجہ سے یہ
اگر امام صاحب اسی کے مطابق چل رہے ہیں ہاں اور نہ یس نو کے مطابق, تو امام صاحب کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی اور پیچھے جتنے مقتدی امام صاحب کے پیچھے اقتدا کرنے والے تھے سب کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی.
ٹھیک ہے,
اگر امام صاحب ہاں اور نہ کی طرف توجہ نہیں دیتے اس کی تو اپنی نماز ٹوٹ گئی ہاں اور نہ کہہ کر یس نو کرنے والے کی, لیکن امام صاحب اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہے, وہ اپنی یادداشت کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں کہ مجھے کھڑا ہونا ہے یا بیٹھنا ہے, اور وہ اپنی تحدی کے مطابق عمل کر رہے ہیں. اب بائی چانس وہ یس والی ہی تھی یا نو والی ہی تھی لیکن وہ اس پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے تھے, وہ اپنی ہی تحدی کے مطابق عمل کر رہے تھے, بائی چانس سیم ایک جیسا کام ہو گیا تو اس سے امام کی نماز نہیں ٹوٹے گی. لیکن لقمہ دینے کا جو طریقہ کار شریعت مطہرہ نے مقرر کیا ہے اس میں کوئی گفتگو کوئی کلام کوئی حکم اس طرح کا نہیں ہوگا, ایسے میں آدمی سبحان اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کا جو پاکیزہ تسبیحات وغیرہ ہے اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ اس طرح کے کلمات کے ذریعے امام کی جو بھول ہو رہی ہے اس کو یاد دلائے. جیسے عام طور پہ امام صاحب تیسری رکعت میں اب کھڑا ہونا ہے وہ بیٹھنے لگیں تو مقتدی اللہ اکبر کہہ دیں امام صاحب کو یاد آ جائے گا وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے چوتھی رکعت کے لیے.
ماشاء اللہ, ابھی ہمارا ایک ہی سوال ہوا اور اس میں کافی تفصیل تھی, مفتی صاحب نے اس کے ذمن میں بھی بہت سارے جوابات عطا فرمائے. انشاءاللہ اس موضوع کو لے کر چلیں گے, آپ کی کالز بھی سلسلے کا حصہ بنانی ہے تو پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
میرا یہ سوال ہے کہ نماز میں رس کے بہت زیادہ آتا ہے, حتیٰ کہ میں پہلی رکعت میں پڑھی گئی سورت بھی بھول جاتا ہوں, اس کا جواب شاہ سماج.
اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ آپ رحم فرمائے, آپ کا جو معاملہ ہے اس کو حل فرمائے.
اب دیکھیں اس کے اندر بھولنے کی بس اوقات بیماری کہیں یہ بیماری کی صورت بھی بن جاتی ہے تو اس کے روحانی علاج بھی ہوتے ہیں اور طبی حوالے سے بھی
ٹھیک,
تو اس کی طرف انہیں جانا چاہیے, اللہ تعالیٰ ان کا یہ جو عارضہ ہے یہ دور فرمائے. رہا معاملہ یہ صورت جو پڑھ رہے ہیں کہ میں صورت بھول جاتا ہوں اب کیا کروں, تو اب ان کو وہی ہے کہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی, سورت انہوں نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی, اب ان کو خاص کس قسم کی چیز میں پریشانی ہوتی ہے, تو یہ اگر مکمل سوال کے اندر یہ بیان کرتے کہ سورہ فاتحہ پڑھی
ہے کہ مجھے وسوسے بہت آتے ہیں یعنی خیالات ہوتے ہیں اور یہاں تک کہ ان کی وجہ سے میں سورت رکعت بھی بھول جاتا ہوں یا پہلی رکعت کی سورتیں بھی بھول جاتا ہوں.
اب یہ سورت کون سی بھولیں, سورہ فاتحہ پڑھی یا نہیں پڑھی یا سورت پڑھی یا نہیں پڑھی, تو اب اس کے اندر وہی ہے کہ اگر انہیں شک شبہ ہے کہ اب سورۃ فاتحہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی تو ظن غالب کے اوپر عمل کریں اس کے مطابق, اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو سورۃ فاتحہ چونکہ پڑھنا واجب ہے سورۃ فاتحہ پڑھیں, سورۃ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائیں اور کوشش کر کے اپنے اندر یہ احساس کمتری بسوں کا یہ احساس ہے کمتری آدمی جب پال لیتا ہے نا کہ میں بھولنے کا مریض ہوں مجھے ہر چیز میں بھول جاتا ہوں مجھے وسوسے آتے ہیں, تو اپنے اندر سے یہ احساس ختم کرنے کی یہ کوشش کریں انشاءاللہ یہ صحیح ہو جائیں گے
انشاءاللہ.
یعنی بیمار اگر اپنے آپ کو بیمار سمجھے کوشش ہی نہ کرے صحیح ہونے کے لیے تو دیر تک بیماری
قوت مدافعت اپنی بڑھائے
اپنے اندر یہ قوت مدافعت اور اپنے اندر یہ احساس پیدا کرے کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے بھولنے کی, یہ بیماری جب اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے نا تو پھر ہر چیز کے اندر یہ سلسلے بڑھتے چلے جاتے ہیں.
تو جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم نے پہلے چار سنت پڑھ لی پھر چار فرض بھی پڑھ لیے پھر بیچ میں بھول گئے کہ بعد والی دو سنتیں پڑھی ہیں یا نہیں, عشاء کے بارے میں یہ
عشاء یا ظہر میں بھی ہو سکتا ہے
اس طریقے سے, تو کیا ہے اس کا حکم؟
اب اس میں یہی ہے کہ اگر یہ نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد اثر میں خیال آ رہا ہے کہ وہ سنت میں نے پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، تو اب چونکہ سنتوں کا وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن اگر وقت برقرار ہے اور ان کو یاد آتا ہے کہ سنت میں نے نہیں پڑھی یا پڑھی تو پڑھ لینی چاہیے انہیں، اور سنت موقعہ جو ہیں ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، وہ پڑھ لیں.
ٹھیک ہے. ایک اور سوال ہے یہ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو دو رکعت پڑھ لیتے ہیں، اور دو رکعت پڑھنے کے بعد جب ہم دوسری رکعت میں سجدہ کرتے ہیں نا، دوسری رکعت میں تو سجدہ کرنے کے بعد ہمیں پتا ہے کہ ہم نے ابھی سجدوں کے بعد قعدہ کرنا ہے، قعدہ اولی یا اخیرہ دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں اور ایک سجدہ کرتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ کے التحیات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر بعد میں یاد آتا ہے کہ وہ میرا تو ایک سجدہ ہوا تھا، یا اس میں بھی شک پڑ جاتا ہے کہ ایک ہوا تھا یا دو ہوئے تھے، کیا کریں اس صورت میں، حکم کیا ہوگا ہمارے؟
اس میں بھی یہی ہے کہ سجدہ جیسے ان کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے ایک ہی کیا یا دو کیے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ سجدہ کر لیں.
ٹھیک ہے.
اور آخر کے اندر سجدہ سہو کر لیں،
آخر میں سجدہ سہو کریں. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور نماز ہے، وہ بہت کبھی کبھی پڑھتے ہیں لوگ، بڑی راتوں کو پڑھی جاتی ہے، جس کا شوق ہو تو وہی پڑھتا ہے، نارملی نہیں پڑھی جاتی، صلاۃ التسبیح، جس میں تسبیح پڑھی جاتی ہے. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ بہت کم پڑھی جاتی ہے تو یا تو انسان تسبیح کی تعداد بھول جاتا ہے کہ بھائی میں نے کتنی تسبیحات پڑھی، 15 پڑھنی تھی یا 10 پڑھنی تھی مختلف اوقات میں، تو 15 میں سے کتنی ہوئی، 10 میں سے کتنی ہوئی، یہ تسبیح ہی پڑھنا بھول جاتا ہے کہ اٹھتا ہے اور قیام کرتا ہے، سورت پڑھتا ہے، اس کے بعد رکوع میں چلا جاتا ہے، پھر بعد میں یاد آتا ہے وہ تو میں نے تسبیح پڑھنی تھی. تو یہ دونوں صورتوں میں کیا حکم ہے؟ اب یہ بھول گئے، تعداد بھول گئے، یا فی نفسی تسبیح ہی بھول گئے.
صلاۃ التسبیح کے اندر 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے. تو پہلی رکعت میں ثنا جب پڑھتے ہیں تو ثنا سبحانک اللہم جو پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد تعوذ تسمیہ سے پہلے 15 دفعہ، سورہ فاتحہ سورت کے بعد 10 دفعہ، پھر رکوع کی تسبیحات کے بعد 10 دفعہ، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد پھر 10 دفعہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، پھر سجدے میں 10 دفعہ، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 دفعہ تسبیح پڑھیں گے، جلسہ ایک سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں اس میں پڑھی جاتی ہے 10 دفعہ، پھر دوسرے سجدے میں بھی جو سجدے کی تسبیح ہے وہ پڑھنے کے بعد 10 دفعہ تسبیح پڑھی جاتی ہے. اب یہ تسبیح کون سی پڑھی جاتی ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
صحیح،
یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے. تو اب جو آپ نے سوال دو کیے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جیسے سورہ فاتحہ سے پہلے 15 دفعہ پڑھی جاتی ہے، اب 12 دفعہ ہوئی ہیں کہ 11 ہوئی ہیں، 10 دفعہ ہوئی ہیں یا 15 دفعہ ہوئی ہیں، تو یہ تعداد کے اندر بھی شک ہو جاتا ہے.
صحیح.
تو اس میں کبھی تعداد جو آپ کے ذہن میں غالب گمان ہے اس کو فالو کریں، نہیں آتا تو کم کی مقدار 10 اور 15 میں شک ہو رہا ہے تو آپ 10 سمجھیں،
ٹھیک ہے،
11 12 13 14
کی طرف
تو کم کی طرف کر لیں. اچھا کبھی جو آپ کا دوسرے سوال کا حصہ تھا کہ جیسے رکوع میں پڑھنی تھی 10 مرتبہ، رکوع کی اپنی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا تھا، نہیں پڑھا، یاد نہیں آیا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا، تو اب کیا کریں؟ تو یہ جو ہم جس پوزیشن میں کھڑے ہیں اس کو کہتے ہیں قومہ.
ٹھیک ہے.
اس قومے میں 10 مرتبہ پڑھنا چاہیے تھا سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد، 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی تھی، اب آپ 20 دفعہ پڑھیں.
ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. پھر اپنی نماز کو کمپلیٹ کر لیں. یعنی اگر ہمیں بالفرض کسی آدمی نے کسی رکعت میں تسبیح ہی یاد نہیں رہی،
ساری رکعت ایسے ہی پڑھ لی،
ٹھیک ہے، یعنی پہلی رکعت ایسی
ممکن بھی
پہلی رکعت میں بھول گیا کہ وہ صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے، روٹین کے مطابق جب سجدہ کر کے اٹھا دوسری رکعت میں پھر یاد آتا ہے صلاۃ التسبیح کی، وہ تسبیح تو پڑھی نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
تو اب 75 تسبیح جو رہ گئیں، اب یہ 75 تسبیحات اس کو بقیہ 3 رکعتوں کے اندر کمپلیٹ کرنی،
ایڈجسٹ کرنی اس کو.
اب یہ وہ موقع جہاں پہ 15 دفعہ پڑھنی ہے چاہے تو وہ 30 دفعہ پڑھ لیں، جہاں 10 دفعہ پڑھنی ہے وہاں پہ مزید 20 کر لیں، یا یہ اب اس کو یاد رکھنا ہوگا.
ٹھیک ہے.
یہ 300 مرتبہ کا تعداد عدد جو ہے نا یہ مکمل کریں، اور اس نماز کی بہت پیاری برکت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیان کردہ عمل اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمائی، اور حضور کو اس نماز سے جو محبت ہے اس کا فرمایا کہ اس کو روزانہ پڑھو اگر ہو سکے، نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیں، نہیں تو مہینے میں یا سال میں ایک دفعہ، حتیٰ کہ فرمایا زندگی میں تو اس کو ایک دفعہ پڑھ لینا.
ٹھیک ہے.
اب اس کی فضیلت اور اس کی برکت کیا ہے؟ فرمایا کہ اس نماز کے ذریعے اگلے پچھلے گناہ، نئے پرانے گناہ، بھولے سے اور قصدن میں کیے جانے والے گناہ، اسی طرح صغیرہ اور کبیرہ گناہ، اور یوں ہی ظاہر اور پوشیدہ گناہ، یوں 10 قسم کے جو گناہ ہو گئے تو وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس نماز کو ضرور پڑھنا چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اعتکاف کے دنوں میں بالخصوص بڑی راتوں میں اس کا اہتمام کرتے ہیں، شب برات کے اندر بھی اس کا اہتمام ہوتا ہے، اور ویسے بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے اسلامی بھائیوں میں، اسلامی بہنوں میں، وہ اس کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، طریقہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں.
یہ ارشاد فرمائے کہ اکیلے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو جیسے آپ دیکھنا کہ ان دنوں میں پڑھی جاتی ہے، تو ایک نارمل کانسیپٹ یہی ہے کہ یہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے اور لوگ جماعت کے ساتھ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. پتہ بھی ہوتا ہے بعضوں کو وہ اکیلے پڑھتے ہیں، لیکن کئی نہیں پڑھتے، ان کو بس ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی ہے. تو کیا اکیلے پڑھی جا سکتی ہے گھر میں جس وقت دل چاہے؟
صلاۃ و تسبیح کی نماز جماعت سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، اکیلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور جس کو عام طور پہ جماعت صلاۃ و تسبیح کا طریقہ یاد نہیں ہوتا تو ان جماعت سے پڑھ لینے میں ان کی ایک مدد بھی ہو جاتی ہے، ان کو طریقہ کار بھی پتہ چل جاتا ہے، اور اکیلے پڑھنا چاہیں تو اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح کی جتنی بھی نمازیں ہیں، جیسے خاص کر اس نماز کے بارے میں جو فرمایا گیا کہ زندگی میں تو ایک دفعہ اس کو
پڑھ لیا
جائے، تو مدنی چینل کے ناظرین، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، وہ اس طریقہ کار کو سیکھنے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی نماز کے احکام کتاب، اسے مدنی پنسورہ،
اس کے اندر
اسلامی بہنوں کی نماز، اس کے اندر بھی اس کا طریقہ ان کو مل جائے گا.
مدنی پنسورہ اگر آپ خرید لیں گے، پنسورے تو لیتے ہیں ہم، گھروں میں ہوتے بھی ہیں الحمدللہ مختلف انداز کے، لیکن جو مدنی پنج سورہ کے نام سے جو کتاب ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی، وہ اپنے یعنی ایک لاجواب کتاب ہے، اس میں پانچ سورتیں بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ الحمدللہ بہت سارے مدنی پھول اس کے اندر ہیں، جیسے کہ یہ نمازوں کے طریقے، نفلی جو نمازیں ہوتی ہیں، صلاۃ التسبیح ہوگی، صلاۃ التہجد ہوگی، اشراق چاش کی نماز ہوگی، اس طرح کی جتنی بھی نمازیں ہیں، کئیوں کے تو ہم نے نام بھی نہیں سنے ہوتے، ان سب کے طریقے اس کے اندر، صلاۃ الحاجات ہو گئی اس کے اندر الحمدللہ موجود ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے اوراد و وظائف، وظیفے پڑھنے چاہیے، جیسے ابھی کوئی بھول جائے تو کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے، تو اس طرح کے وظائف بھی اس کے اندر الحمدللہ موجود ہیں اس مدنی پنسورے کے اندر، اگر آپ لیں گے تو وہ بھی پڑھنے کا، سیکھنے کا موقع ملے گا. اس کے علاوہ بہت سارے علم و حکمت سے متعلق، یعنی روزمرہ کے معاملات سے متعلق مدنی پھول جو ہے وہ الحمدللہ اس مدنی پنسورے کے اندر ہے. مثلا کوئی چیز بھول جاتے ہیں، جیسے بھولنے کی بات ہے کہ گھروں میں لوگ چیزیں رکھ کر بھول جاتے ہیں اور پھر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں سارے کے سارے، تو اس میں ایک مدنی پھول دیا گیا، سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہر چیز کے لیے جگہ مقرر کر دی جائے. جیسے چابیاں ہیں، تو اپنے گھر کے اندر آپ چابیاں رکھتے ہیں تو سارے افراد کو چاہیے کہ ایک جگہ مینشن کر دیں کہ اس جگہ پر ہم اپنے گھر کی مختلف گاڑیوں کی، دروازوں کی، تالوں کی چابیاں یہاں رکھا کریں گے، تو اب ہر ایک اس کا پابند ہو جائے گا، تو جب وہاں چابی رکھے گا تو جس کو جس وقت جو سی بھی چابی چاہیے ہوگی وہ آسانی سے حاصل کر لے گا. تو یہ بات ہے تو کامن سینس کی معلوم بھی ہوتی ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی، تو مدنی پنسورے کے اندر اس طرح کے بہت سارے مدنی پھول بیان کیے گئے اور جن کے ذریعے توجہ دلانے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ مدنی پنسورہ لیں گے تو ایک مدنی گلدستہ ہے ایک طرح کا، کہ عبادات سے متعلق اور ہمارے معاملات سے متعلق بہت سارے مدنی پھول ملیں گے. ضرور آپ کچھ فرمائیں.
عام طور پہ گھروں میں بھولی جانے والی چیزوں میں نیل کٹر
چار
دینے والے دن دادا والد صاحب جب کہاں ہے وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہاں ہے.
ٹھیک
ہے. عام طور پہ وہ جو آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ کوئی جگہ مینشن کر لی جائے، ہر چیز کی ایک جگہ بتا دی جائے، اور امیر اہل سنت نے مدنی پھول بھی دیا، تو انشاءاللہ بھولنے کے امراض میں کافی حد تک کمی
ہے. ایک چیز جو مجھے ابھی ذہن میں آئی اور سمجھ بھی آ رہی ہے، آپ اس کی تصحیح فرمائیں یا تردید، کہ سستی، مثال کے طور پہ نیل کٹر میں نے یوز کیا اور یہ بھی طے ہے کہ فلاں جگہ رکھا جائے گا نا، تو اب ہمیں جیسے نا امیر اہل سنت فرماتے کہ نماز بھی بائک پہ پڑھنے جاتے ہیں، چلنے پھرنے کی ہلنے، تو اب جو معاملہ ایسے ہی بڑھ گیا کہ بستر سے اٹھنا بھی جو نا ایک مشکل کام ہے، کہ بستر سے گھر ہمارے یہاں باب المدینہ میں اگر دیکھا جائے تو 100-120 گز 80 گز کے گھر، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں لوگوں کے نا، تھوڑا سا زیادہ ہے تو 200 گز کا آ جائے گا، لیکن رہنے کے لیے وہ مخصوص ایریا ہوتا ہے، تو تھوڑا سا چل کر چند قدم، چند گز چل کر جانا ہے، اس چیز کو وہاں پر رکھنا ہے، تو بعد میں رکھ دیں گے، تو بعد میں رکھتے ہیں تو وہیں پڑی رہتی ہے، پھر کوئی دوسرا اس کو قریبی جگہ رکھ دیتا ہے. اب جب ڈھونڈنے کا معاملہ آتا ہے نا تو وہ یاد بھی نہیں آتا کہ میں آخری دفعہ کہاں رکھی تھی، یا چلیں آپ کو تو معلوم ہے लेकिन दूसरा कोई ढूंढ रहा है तो वो असल जगह पर ढूंढ रहा होता है। तो एक फैक्टर जो मुझे लगता है सुस्ती,
सुस्ती
हिलने ना हिलने की जो एक बीमारी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, तो ये भी अगर दूर कर ली जाए और सुस्ती को चुस्ती में तब्दील कर लिया जाए और जो चीज जैसे करनी है जिस तरह करनी है जिस मकाम पर करनी है वैसा ही किया जाए, तो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी भी सुखी हो जाएगी, आसान हो जाएगी और आपसे मुतालिका जितने अफराद हैं उनकी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। सब मिलजुल कर करेंगे, ये छोटे छोटे कवानीन होते हैं जो हम सबके अपने ही फायदे के लिए होते हैं, तो इन पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी जिंदगी में बरकतें आएंगी, आसानियां आएंगी, आसाइशें आएंगी, हमारा वक्त बचेगा, हमारे पैसे बचेंगे और बहुत कुछ बचेगा। बार दफा अगर ये होता है कि घूम गया ना, मिल ही नहीं रहा, अब नाखून तो पूरे घर में काटने हैं,
नया आता है
तो नया आ जाता है, फिर कुछ दिनों बाद वो, क्योंकि उसको छपकली तो नहीं लेके जाएगी ना, वो नेल का तरह लोहे का है, तो अब नया आएगा तो हमारे पैसे भी बचेंगे इस तरह के कामों से। तो मदनी पम सूरा लेंगे तो आपको इस तरह की बातों की तरफ जो है ना तवज्जो हासिल होगी कि क्या किस वक्त करना है। इंशाल्लाह छोटे छोटे मदनी फूल, सिर्फ मदनी पंसूरा नहीं, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के बेशुमार रसाइल, मुतअद्दद रसाइल इसी तरह के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर मबनी है कि इस तरह के कामों के अंदर, जैसे बिजली से मुतालिक एक रिसाला है तो बिजली के इस्तेमाल से मुतालिक बहुत सारे मदनी फूल है कि अगर उन पर हम अमल करना शुरू कर दें तो हमारा बिजली का बिल इंशाल्लाह कम ही आएगा, क्योंकि वो ऐसी चीज है कि जिन पर हम आमतौर पर अमल नहीं करते, सुस्ती करते हैं, जिससे हमारी कंजम्पशन बढ़ती है, बिजली का यूनिट ज्यादा होते हैं, जब यूनिट ज्यादा होते हैं तो उसका टैरिफ बढ़ता है और बिल एकदम जो है बहुत ज्यादा आ जाता है। तो हम इन छोटी छोटी बातों पर अमल करेंगे। अब हम कहें हमें तो पता है, तो फिर उसके बावजूद अमल क्यों नहीं हो रहा? वजह यह है कि वो पता तो है लेकिन अभी वो पता हाजिर नहीं है, मुस्तहजर नहीं है, हमारे सामने नहीं है। हम ये छोटे छोटे रिसाले पढ़ना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ल ये चीजें भी हमारे सामने आ जाएंगी। हालांकि है सेल्फी के नुकसानात के, जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चे ना दो दो तीन तीन साल के भी मुबतला है कि सेल्फियां लेना एक एक वबा फैली हुई है और हर काम के अंदर जो है इसको लिया जाता है और हर जगह इस तरह के नमूने जो है वो नजर आते हैं कि जो सेल्फी ले रहे हैं और उसको अपलोड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो ये भी एक नुकसानदेह अमर है और एक अजीबोगरीब ही मामला है। तो अब ये भी अच्छा, हर एक समझता है कि बुरी चीज है ना इस पर, क्योंकि हर हर तबके की तरफ से इसके नुकसान या इसकी तनकीद की जाती है, लेकिन उसके बावजूद हम नहीं रुकते। तो रुकने का तरीका यह है कि वाकईतन जो इसके नुकसान आते हैं हमारे पेशे नजर हों, सामने आए, तो फिर हमें तवज्जो मिलेगी कि हमें इससे बचना है, रुकना है और ये काम नहीं करना और इस आदत को नहीं अपनाना। तो ये रिसाला पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इसके हवाले से भी हमें तवज्जो हासिल होगी। अल्लाह ताला हम सबको कसरत के साथ इल्मे दीन हासिल करने, अपनी जिंदगी को दीन इस्लाम के उसूलों के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। एक कॉल सिलसिले का हिस्सा बनाते हैं, देखते हैं कि हमारे साले मोहतरम क्या पूछ रहे हैं।
मोहम्मद सलीम रजा अत्तारी अहमदपुर शर्किया मेहराब वाला से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल है कि किसी का मदनी मुन्ना 10-12 साल से कम या इसी उम्र का हो तो हम इज्तिमा पर उनको साथ ले जाते हैं या नमाज के लिए साथ लेकर जाते हैं, तो इस दौरान ऐसा होता है कि बच्चों को इस्तंजा खाने में जाने की हाजत पड़ जाती है, तो ये जाते हैं तो ये सिर्फ हाथ पांव धोकर आकर साथ नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। हम अपनी तरफ से बच्चों का जहन भी बनाते हैं और अर्ज भी करते हैं, लेकिन बाद बच्चे ऐसा करते हैं कि बस इस्तंजा खाने से होकर आते हैं, हाथ पांव धोकर नमाज शुरू कर देते हैं, तो इस मामले में क्या जो साथ लेकर जाता है नमाज का जहन देता है उस पर कोई हुक्म तो नहीं होगा? ये ऐसा बच्चों का करना ये फैल कैसा है? इस मामले में रहनुमाई शायद फरमा दीजिए। जज़ाकअल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये भी तवज्जो दिलाओ कि भाई ऐसा होता है कि क्या किया जाए।
अब इसमें देखें, जैसे 8-10 साल की उम्र के बच्चों के हवाले से कह रहे हैं तो वही तरबियत का जमाना है ये,
ठीक है।
बच्चे कुछ दफा आपकी बात मान लेंगे, कुछ दफा नहीं मानेंगे, और देखा जाए तो अभी वो नाबालिग के जुमरे में आते हैं, नमाज उन पर फर्ज अगरचे नहीं होती लेकिन उनको आदि बनाया जाएगा, वुजू भी उनको जिस तरह सुन्नत के मुताबिक किया जाता है, वुजू के जो 4 फराइज हैं वो उनको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। फिर भी अगर कोई बच्चा कमा हक्कू हो, वुजू जिस तरह करना चाहिए उस तरह नहीं कर रहा, उसकी कोई नहीं सूखी हुई है, वो पांव सही तरह नहीं धो रहा, सर का मसा सही तरह नहीं कर रहा, चेहरे के ये कुछ हिस्से पे खुश्की बाकी है, तो پیار محبت سے ان کو سمجھایا جائے، سمجھاتے رہے انشاءاللہ ان کی نماز کی اصلاح ہو جائے گی، ان کے وضو کی اصلاح ہو جائے گی، اور جب یہ بالغ ہو کر مکلف ہو جائیں گے اور نماز کے باقاعدہ جب ان پہ فرض ہوگی تو ہماری پہلے سے کی گئی تربیت اچھی وہ انشاءاللہ ان کی نماز درست کرانے میں معاون ثابت ہوگی۔ تو پیار محبت سے سمجھاتے رہیں، ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو اس طرح یہ بھاگ جائیں گے، اور عام طور پہ اس عمر کے بچوں کو نیکی کی طرف اگر ان میں رغبت ہے تو حوصلہ افزائی کی ضرورت۔
8 سال کا بچہ اس دور میں تو سمجھدار ہی ہوتا ہے ایک طرح، اور اس کو یہ چیزیں اگر سمجھائی جائیں تو سمجھ سکتا ہے، اتنا نہیں ہے کہ وہ بے وضو پڑے گا، اس کو بھی ہوگا احساس کہ مجھے وضو کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وہی ہے کہ گھر میں تربیت ہو رہی تو اب کوئی لے کر جاتا ہے اجتماع میں یا کیسے، انشاءاللہ یہ نہیں۔ اچھا وضو کی بات چلی، اور ابھی جو آخری ہمارے پر میسج آیا وہ بھی اسی سے متعلق ہے کہ اگر نماز بھول کر بے وضو پڑھ لی جائے، بھولنے کا موضوع ہے، وضو کا بھی معاملہ ہے، کیا حکم ہے؟
بھول کر نماز پڑھ لی کہ وضو یاد نہیں رہا کرنا،
جی جی،
ایسا اگر کسی کے ساتھ ہوا تو دیکھیں نماز کے لیے طہارت شرط ہے،
ٹھیک ہے،
پاکیزگی، اور اس کے اندر باوضو ہونا بھی ضروری ہے، تو اگر کسی نے بے وضو پڑھ لی اور اس کو یاد آ گیا کہ میرا واقعتاً وضو نہیں تھا تو وضو کے بغیر نماز پڑھی ہے تو اس کو نماز دوبارہ سے پڑھنی ہوگی،
ٹھیک ہے۔
اگر ایسا معاملہ امام صاحب کے ساتھ ہوا ہے تو ان کو پتا چل گیا کہ یہ نماز میں نے وضو کیے بغیر پڑھائی تھی، اور عام طور پہ ایسا قصدن کوئی بھی امام نہیں کرے گا، وہ یہ زیادہ سے زیادہ ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ بعض اماموں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ عصر کا وضو وہ مغرب تک مغرب کی وضو سے پڑھ لیتے ہیں، پڑھا لیتے ہیں، تو کبھی اگر ان کو اس دوران وضو ٹوٹنے کی کوئی صورت پائی گئی اور عادت ہے کہ وہ ان کا وضو ہوتا ہی ہے تو اب اس روٹین کے مطابق وہ مغرب کی نماز اگر پڑھا لیتے ہیں پھر ان کی توجہ جاتی ہے کہ میرا تو وضو نہیں تھا، تو اب یہ نہیں ہے کہ چلو اللہ معاف فرمائے اور ان کی ذمہ داری ہے،
اعلان کریں،
اعلان کریں گے،
ٹھیک ہے۔
اگر دوران نماز ان کو یاد آ جاتا ہے کہ میں اس وقت وضو سے نہیں ہوں تو شرما حضوری بالائے طاق رکھتے ہوئے حکم شرع پہ عمل کریں اور نماز سے نکل جائیں اور لوگوں کو مطلع کر دیں کہ نماز دوبارہ سے پڑھی جائے گی، عام طور پہ مؤذن صاحب وہ پڑھا دیں گے، تو اگر کوئی ایسا پڑھانے والا نہیں ہے تو بتا دیں کہ میں
وضو کر کے آ رہا ہوں ابھی۔
تو اس طرح سے یہ نماز کو اگر کنٹینیو رکھیں گے، بے وضو ہونا پتہ چل گیا اور یہ پڑھا دیں گے تو لوگ تو پڑھ کے چلے جائیں گے اور کسی کو پتا بھی نہیں ہے کہ کیا نماز میں خلل آیا کیا نہیں آیا، لیکن یہ لوگوں کی نماز کا وبال ان کے سر پہ ہوگا،
ٹھیک۔
تو امام کو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ امام ذمہ دار ہے لوگوں کی نماز کا، اس کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، تو جتنے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں امام کو ان سب کی نماز پڑھنے کا بھی ثواب مل رہا ہوتا ہے، تو اب اگر امام نے ایسی نماز پڑھی کہ جس میں اس کی اپنی ہی نماز نہیں ہوئی اور لوگ اس کے اوپر ہی ڈیپینڈ کر کے فارغ ہو گئے کہ ہماری یہ ظہر کی نماز ہو گئی ہے تو لوگ چلے جائیں گے، وقت ختم ہو جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی، تو لوگوں کی نماز قضا ہونے کا بھی ذمہ امام کے اوپر آیا۔ اگر امام کو نماز پڑھتے وقت بالکل خیال نہیں آیا، بعد میں اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ نماز میں نے باوضو نہیں پڑھائی، بھولے سے بے وضو ہی پڑھا دی تھی، تو اب امام بری ذمہ نہیں ہوگا ابھی، اس پہ لازم ہے کہ اگر جہاں جہاں تک رینج ہے، جیسے بعض نمازیوں کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ بھی یہیں کہیں ہیں تو ان کو اطلاع دے دیں، موبائل نمبرز ہوتے ہیں ان کو میسج کر دیں، اب تو یہ ذریعہ آسان ہے تو اس طرح کال میسج کے ذریعے ان کو مطلع کر دیں، اب کچھ نمازی ایسے ہوں گے جو نہیں تھے تو عصر کی نماز میں اعلان کر دیں کہ جن حضرات نے ظہر کی نماز پڑھی ہے تو وہ ظہر کی نماز کے فرض، اب سنتوں کی حاجت نہیں ہے، صرف فرض کے 4 رکعت فرض ادا کر لیں،
ٹھیک ہے، دہرا لیں ان کو۔
اسی طرح آئندہ کل ظہر کی نماز میں اگر ایسا ہوا تو بعض نمازی مخصوص نمازوں میں ہی ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے،
کام کاج کے وقت میں مسجد میں فلاں نماز کا ہی وقت آتا ہے تو وہ مخصوص نمازی بھی ہوتے ہیں، تو اگلے دن بھی ان کو مطلع کریں۔
اس معاملے میں مسئلہ بتائے کہ بھائی میرا وضو نہیں تھا اس لیے نہیں ہوئی، یا کہے کہ کسی شرعی مسئلے کی بنا پر نماز نہیں ہوئی،
یہ ضرورت نہیں رہے گی،
دوبارہ پڑھ لیجیے،
یہ کہہ سکتا ہے، اتنی بات بھی اگر امام کہنا چاہے کہ نماز کی ایک شرط وہ رہ گئی تھی،
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، نماز نہیں ہوئی اس لیے اس نماز کو تمام اسلامی بھائی دوبارہ سے پڑھ لیں۔
اچھا اب مقتدی پوچھے حضرت کون سی شرط رہ گئی تھی،
اب ایسا دیکھیں ہر آدمی ہو سکتا ہے آ کے نہ پوچھے، لیکن جو پوچھنا چاہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شرعی رہنمائی اس کی میں کروں گا بتاؤں گا اور یہ ہوٹنگ اور یہ مذاق مسخری میں نہیں لے گا اور بشری تقاضا بھول ہو جاتی ہے تو یہ اس چیز کو بہت زیادہ لے گا نہیں اور لوگ مذاق مسخری نہیں کرے گا تو بیان کرنے میں حرج بھی نہیں ہے.
ٹھیک ہے, بیان کیا جا سکتا.
اصل وہ یہ جب امام کی نیت ہوگی نا تعلیم امت
ماشاء اللہ
کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو علم سکھاؤں تو یہ بھی ایک علم کا جیسے میں نے کہا نا سجدہ سہو عظیم ہونے کا سبب وہ بتا دیں تاکہ لوگوں کے علم میں آ جائے کہ اس موقع پہ بھی سجدہ سہو کیا جاتا ہے, اس موقع پر اب کیا کرنا چاہیے تو یہ اویئرنیس دے. تو اگر بتا دیتا ہے کوئی تو حرج بھی نہیں ہے اور ممکن ہے کہ نمازیوں میں بہت بڑی تعداد امام کی حوصلہ افزائی کرے گی کہ ایک ایسی بات کہ اگر امام نہیں بھی بتاتا تو کیا ہوتا.
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
بالکل.
ایک امام نے اگر بتایا ہے
دیانت ہے جس نے بتایا ہے
اور ایسے امام تو امانت دار ہوتے ہیں دیانت دار ہوتے ہیں, یہ تو ان کی خوبیاں ہیں کہ انہوں نے آپ کی نماز کو جو نہیں ہوئی تھی وہ آپ کو بتا دیا کہ آپ اس نماز کو پڑھ.
ہمت والا کام ہے کہ
بہت ہمت والا کام ہے
واقعہ. تو مجھے یاد ہے میں نے پہلے بھی اس سلسلے میں یہ تذکرہ کیا تھا کہ ایک امام صاحب تھے, اب بھی ماشاء اللہ اسی مسجد میں وہ امام صاحب ہیں. یوں سمجھ لیجیے کہ تقریباً اس وقت انہوں نے الفاظ کہے تھے کہ 14 سال ہو گئے نا, اور اب یوں سمجھ لیں کہ ان کو 14 اور 12 26 سال کم و بیش ہو چکے ہوں گے امام. تو 14 سال اس وقت ہوئے تھے سجدہ صاحب کیا تھا اور بس وہی ایک بزرگ تھے, انہوں نے شور مچا دیا ہماری نمازوں کا آپ نے کیا کر دیا. تو پھر وہ رو پڑے تھے کہ 14 سال ہو گئے مجھے نماز پڑھاتے ہوئے, کبھی کس طرح کی غلطی نہیں ہوئی, بڑی توجہ سے پڑھاتا ہوں اور آج جو ہے میں بھولا اور میں نے مسئلے پر ہی عمل کیا, میں نے اس کو اگنور نہیں کیا کہ کسی کو کیا پتا چلے گا. تو آپ اس کے اوپر کریں, لیکن اس کے باوجود وہ بزرگ ہوتا ہے تو مجھے ایسا بھی ایک واقعہ یاد ہے. تو اس طرح بھی ہوتا ہے تو ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. امام صاحب بھی انسان ہیں اور جو مسئلے پر عمل کر رہے ہیں, کوئی ہم سے دیانت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اور امام بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جو اس طرح کے شرعی مسائل کو جانتا ہو. عالم اگر ہوگا, عالم دین ہوگا آپ کی مسجد کے امام صاحب, تو کبھی امکان ہے کہ مسائل ہی پر عمل کرتے ہوں گے. عالم نہیں ہے تو امام ایسا ہی رکھنا چاہیے کہ جو کم از کم مسائل جو ضروری ہیں نماز کے جو امامت کے حوالے سے ہیں وہ جانتے ہوں. اس کے علاوہ دوسروں پر تو ہم اعتراض کرتے ہیں اور کلام بھی کر دیتے ہیں اور ان کو ذمہ دار بھی ٹھہرا دیتے ہیں, اور بعض تو بد نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ کس چیز کے پیسے لیتے ہیں, ان کا یہی تو کام ہے, ہم بھی اپنے کام کرتے ہیں تو وہاں پورے کرتے ہیں تو ان کو تو نوکری ہی یہی ہے, یہ الفاظ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو چلیں آپ تو ان کو جو کہتے ہیں, لیکن ہم آپ سے پوچھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ذمہ داری لگائی ہے نماز پڑھنے کی, نماز کو سیکھنے کی, کیا وہ ہم نے اپنے لیے اپنے حق میں پوری کر لی ہے نہیں کی ہے؟ تو سوالات تو پھر بہت سارے ہو سکتے ہیں جن کے جوابات ہر ایک کے پاس نہیں ہوں گے. تو ہمیں سب سے پہلے اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے اہتمام کرنا چاہیے, اپنی محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس حاضر ہو جائیں, وہاں جو ذمہ دار ہیں ان کے پاس چلے جائیں, ان کو کہیں کہ ہمیں نماز سکھائیں. دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے جو مدنی قافلے ہیں 3 دن کے 12 دن کے اور 30-30 دن کے الحمدللہ جو سفر کرتے ہیں, 12 ماہ کے لیے الحمدللہ بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ رائے خدا عزوجل میں سفر کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ان مدنی قافلوں میں بھی بہت سارا علم دین سکھایا جاتا ہے, لیکن جو بنیادی طور پر جس چیز کی تربیت دی جاتی ہے سکھایا جاتا ہے وہ نماز کے مسائل ہیں. ہمارا سب سے پہلے جو حلقہ لگے گا اس میں سب سے پہلے نماز کے مسائل, نماز کی شرائع سکھائی جائیں گی, اور بار بار مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے تو انشاءاللہ عزوجل یہ چیزیں ہمیں بہت اچھے انداز سے سیکھنے کا موقع ملے گا. ایک اور ذریعہ ہے نماز کو, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جلدی جلدی سیکھ لیں, ہم پر جو مسائل ہیں ایک دفعہ سیکھنے سے نہیں آئیں گے لیکن بہت ساری چیزیں ہم پریکٹیکلی کر کر سیکھ سکتے ہیں, وہ ہے فیضان نماز کورس. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی مراکز کے اندر جن کو فیضان مدینہ کہا جاتا ہے, اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقامات پر ممکن ہے, یہ نماز فیضان نماز کورس الحمدللہ اس کا سلسلہ ہوتا ہے. دعوت اسلامی کا جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ ہے باب المدینہ کراچی میں پرانی سبزی منڈی کے قریب, اس کے اندر الحمدللہ ہر جو ہمارا انگریزی ماہ ہوتا ہے عیسوی مہینہ ہوتا ہے اس کی 1 تاریخ, 11 تاریخ اور 21 تاریخ, یہ 3 دن یعنی سمجھ لیں کہ ہر 10 دن کے وقفے کے بعد یکم تاریخ، 11 تاریخ اور 21 تاریخ کو یہ فیضان نماز کو 7 دن کا شروع ہو جاتا ہے، آپ اس میں داخلہ لے سکتے ہیں، پورا مہینہ ہی اویلیبلٹی ہے، آپشنز موجود ہیں، آپ کو یکم کو نہیں کر سکتے 11 نہیں تو 21 کو آپ حاضر ہو جائیں، اس کے علاوہ بھی آپ چاہتے ہیں نہیں میرے پاس ان کے علاوہ ایام ہیں تو آپ ہمارے مدی مرکز میں حاضر ہو جائیں، ذمہ داران سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کی کوئی نہ کوئی صورت بنا دی جائے گی کہ جس کے ذریعے آپ نماز سیکھیں۔ ایک اور بھی چیز میں آپ کو عرض کروں جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ مسلسل سیکھتے رہنے کا معاملہ ہے، آج آپ میں سے کئی ایسے اسلامی بھائی ہوں گے کہ جو 40 سال، 50 سال، 60 سال کی عمر کے ہو چکے ہوں گے اور ہمارا یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں گے، لیکن ان کے لیے یہ مسائل آج ہی پہلی دفعہ نئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اتنے پرانے ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، سیکھنے سے معاملہ حل ہوگا، اور تسلسل کے ساتھ آپ کو سیکھنا ہے، مسلسل سیکھنا ہے، باقاعدگی کے ساتھ سیکھنا ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ، مختلف ذرائع ہیں کہ آپ مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، فوری طور پر فیضان نماز کورس کریں، اس کے ساتھ ساتھ جو دعوت اسلامی کے جو تربیت کے لیے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان الحمدللہ قرآن پاک سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ ہوتا ہے، جو عموماً مساجد کے اندر عشاء کی نماز کے بعد لگائے جاتے ہیں، بعض جگہوں پر فجر کی نماز کے بعد بھی ہوتے ہیں، اور بعض جگہوں پر جو سہولت محلے والوں کی وہاں کے اسلامی بھائیوں کی ہوتی ہے اس کے مطابق اہتمام ہوتا ہے، اسلامی بہنوں کے لیے بھی مختلف گھروں کے اندر پردے کی رعایت کے ساتھ یہ سلسلہ ہوتا ہے مختلف مقامات پر، ان میں آپ شریک ہوں گے تو انشاءاللہ آتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے تو آپ کو نماز سیکھنے کا انشاءاللہ موقع ملے گا۔ یہ مختلف چیزیں میں نے عرض کی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو جیسے ہمارے لیے آسانی ہو، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے کہ ہم پر لازم ہے، پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل بہت جلدی ہم انشاءاللہ ان ذرائع کے ذریعے نماز سیکھ سکتے ہیں۔ ایک مزید سوال میں سلسلے میں شامل کرتا ہوں، قراءت کے حوالے سے، نماز کی رکعتیں سجدے تو ہو گیا، ترتیب کے ساتھ ہم نے قراءت کرنی ہے کہ پہلے والی سورت پڑھنی ہے پھر اگلی اس سے پڑھنی ہے، بھولے سے ترتیب آؤٹ ہو جائے کہ ہم پہلے آگے والی سورت یا آیت پڑھ لیں پھر بعد میں پہلے والی پڑھیں، تو کیا اس میں کیا حکم شریعت ہے؟
نماز کے اندر خلاف ترتیب سورتیں پڑھنے میں اگر آ گئیں،
جی
مثال کے طور پہ پہلے سورہ کوثر پڑھ لی،
ٹھیک ہے
اب اس پہلی رکعت میں،
ٹھیک ہے
اب دوسری رکعت میں اس کے بعد کی کوئی نہ کوئی سورت، مثال کے طور پر سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے تھی، لیکن سورہ کوثر انا آتینا پڑھنے کے بعد اب زبان سے دوسری رکعت کے اندر ارائیت الذی یکذب بالدین وہ سورت شروع کر دی، تو بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں، وہ اس سورہ معون شروع کرنے کے بعد پھر اس کو ادھورا چھوڑنے کے بعد پھر وہ بعد والی سورت کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، تو یہ طریقہ کار جو اختیار عوام کر لیتی ہے غلطی کرتی ہے۔
ٹھیک ہے
اول ہم تو یہ ذہن میں رکھیں کہ خلاف ترتیب اگر پڑھنے میں قرآن پاک آیا پہلی رکعت میں جو سورت پڑھی دوسری میں اس سے بھی پہلے کی شروع کر دی، تو جو سورت شروع کی ہے اسی کو آپ کنٹینیو رکھیں،
ٹھیک ہے
سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے، نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے گی،
ٹھیک ہے
ہاں جانتے بوجھتے اگر خلاف ترتیب کوئی پڑھے گا کہ پہلی رکعت میں اس نے سورہ کوثر پڑھ لی ہے تو اب اس کو چاہیے کہ اس کے بعد والی سورتوں میں سے کوئی سورت پڑھے، اگر جانتے بوجھتے یہ ارائیت الذی یا الم ترا کیفا پڑھے گا تو یہ گناہگار ہوگا، سجدہ سہو کی پھر بھی ضرورت نہیں ہے، تو اولاً ترتیب کے مطابق ہی، اب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نماز میں توجہ ہوگی نا تو عام طور پہ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو بھول چوک سے ہم بچ سکتے ہیں، لیکن اگر توجہ نہیں ہوتی تو پھر بھول جاتے ہیں، اب بھول جاتے ہیں تو پھر علم دین اگر نہیں سیکھیں گے تو مزید غلطیاں کریں گے، تو اب جو صورت اگر خلاف ترتیب شروع کر دی تو اسی کو کنٹینیو رکھیں اور رکوع سجود کر کے اپنی نماز کو
مکمل کریں۔ کا ایک ذریعہ جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ جیسے ہم نا کام کاج میں لگے ہوتے ہیں اور نماز پڑھنی ہوتی ہے، اب کام کاج سے اٹھتے ہیں اور اچھا اس دوران بھی کسی سے باتیں کرتے کرتے آتے ہیں اور نماز میں شامل ہو جاتے ہیں یا اپنی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اگر اذان ہونے کے بعد ہم ذہنی طور پر نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ اب جو نا کام ختم، اب میں نے وضو کرنا ہے اور مسجد کے اندر جانا ہے اور نماز پڑھنا شروع کر دینی ہے، تو اس سے بھی توجہ جو نا خیالات جب کم ہوں گے تو اب نماز کی طرف توجہ پڑے گی۔
اب بالکل یوں، یعنی آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ بالکل تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے پہلے تک کام چل رہا ہے،
باتیں کر رہے ہیں، واٹس ایپ دیکھ رہے
ہیں، کال کر رہے ہیں، اس دوران اب ایک دم نماز امام صاحب، تو فوراً جب جماعت میں شامل ہوں گے تو وہ ابھی
یا سنت قبلیہ پڑھنی تب بھی آخری کیا اور رکھا اور پھر شروع ہو گئے،
تو اب یہ بالکل آپ توجہ اچھی دلائیے، تو اگر ہم بالکل نماز سے 8-10-15 منٹ منٹ پہلے یہ اذان جہاں موقع ہو کہ اذان کے بعد وہ کام کاج روک سکتا ہے اپنا ذاتی کام ہے تو وہ روک دے اور اب نماز کی تیاری کی طرف اور جو صورتیں پڑھنی ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھے, جو صورتیں پڑھی جا رہی ہیں ان کے معنی پر بھی غور کرے. تو جب آدمی جو پڑھ رہا ہے ان کے معنی پہ غور کرے کیا کہنا چاہ رہا ہے. نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات مانگنے کا نام ہے, گفتگو کرنے کا نام ہے. اب جب آدمی کسی سے گفتگو کر رہا ہو, جیسے اس وقت میری آپ سے گفتگو ہو رہی ہے, اب میں آپ سے گفتگو کرتے کرتے میری توجہ ادھر ادھر کیمرہ مینوں کی طرف اور ادھر ادھر اگر توجہ ہوگی تو اب آپ بتائیں کہ میں بولنے کے اندر الفاظ میں غلطی کر جاؤں گا. چونکہ جس چیز کی طرف میری توجہ زیادہ ہوگی نا تو ذہن میں اسی چیز کے خیالات آئیں گے. اور آپ سے اگر بات
کرا بھی مناؤں گا
آپ
اور ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں,
تو اسی طرح آدمی یہ غور کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اور حدیث مبارکہ میں حکم بھی یہ دیا گیا ہے کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو.
صحیح.
اگر یہ درجہ یہ وصف پیدا نہ ہو سکے تو اتنا ذہن میں رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو ان دو حالتوں میں اگر نماز پڑھی جائے گی
انشاءاللہ
کہ میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہوں, میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں. سورہ فاتحہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں اس کے ترجمے کو ذہن میں رکھیں تو سورہ فاتحہ پڑھنے میں بھی لطف آئے گا. سورہ کوثر ہم پڑھ جاتے ہیں فصلی لربی کا ونحر ان شانی اکا لطر, یہ سب کہہ لیتے ہیں. اس میں میں نے کیا کہا, اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کون سی عظمت و شان کا بیان کیا گیا, پتہ ہی نہیں ہوتا. قل هو الله احد شروع کرتے ہیں کفواً احد, فوراً رکوع میں چلے جاتے ہیں. یہ نہیں پتا چلا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے جو عقائد باری تعالیٰ بیان کیے گئے ہیں وہ کیا بیان کیے گئے ہیں. تو جب توجہ ہی نہیں ہوگی تو پھر بھول چک تو ہوگی.
اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. نماز کو جس طرح شریعت چاہتی ہے ہم سے نماز پڑھنا, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قول سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی
میرا ایک سوال ہے کہ میری پاکٹ میں موبائل آیا, میں مسجد میں گیا ہوں, اس کا سائلنٹ نہیں کیا تو اس کی وجہ سے جو میوزک چل گیا مسجد میں, اس لیے میں نے سوال پوچھنا چاہ اس کا کیا مطلب.
جی چل گیا اور چلتے ہیں میوزک تو اب کریں تو کریں کیا.
اب دیکھیں اس میں وہی توجہ کی بات ہے, جب ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں نا تو اولاً سب سے بنیادی عادت تو یہ ڈالیں کہ اپنے موبائل سے ایسی رنگ ٹونز جو میوزیکل ہیں
پریشان کن ہیں
گانے باقاعدہ گانے بھی ڈالتے ہیں
دیتی.
تو ان کو تو ختم کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں جو اس طرح کی میوزیکل ٹون استعمال کر رہے ہیں. تو اپنی ٹون ایک ضرورت کے تحت ہے تو اس کو ضرورت کے تحت ہی معمولی سی ہلکی سی کوئی سمپل ٹون یوز کریں. اور نماز کے لیے جب جائیں تو کوشش کریں کہ وائبریٹ کے بجائے سائلنٹ موڈ میں لے آئیں,
بلکہ آف کر دیں
تاکہ کسی بھی قسم کی توجہ بٹنے کی صورت نہ بنے. اب اگر بچ گیا نماز کے دوران یا مسجد میں گئے کال آئی تو بس اوقات بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کال آ رہی ہے نا, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کال کر رہا ہے
نماز کے دوران.
نہیں نماز کے دوران نہیں, سمپل
ٹھیک ہے
دعا ہو رہی ہے یا ویسے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس کی کال آئی, اس طرح توجہ نہیں جا رہی کہ اس وقت اس کی ٹون مسجد کے اندر بج رہی ہے, کم سے کم اس کا والیوم ہی آف کر دوں.
ٹھیک.
تو یہ ہمارے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں ریسیو کرنا ہے کہ کاٹنا ہے کون ہے, اس کے بجائے جو اول کرنے والا کام ہے کہ اس میوزک کی آواز کو آپ بند کر دیں.
ٹھیک.
اس کی طرف توجہ دیں. یہ وہی ہے کہ بائی چانس اگر کسی سے ایسی غلطی ہو گئی اور ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان مسجد میں قطعاً وہ نہیں چاہے گا کہ اس کے موبائل سے میوزیکل ٹون بجے, اب کسی کے بھی موبائل سے بج گئے تو اس کی خیر نہیں ہوتی اور بڑے بوڑھے سارے
اپنی حالت بھی پھر ایسی ہو جاتی ہے نا کہ
وہ بیسی پانی شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے, مزید ہم اس کے اوپر اور
دے دیں. بعض ایمرجنسی میں ہوتا ہے ان کو کوئی معاملہ چل رہا ہوتا ہے ہاسپٹل وغیرہ کا, تو اس لیے بھی وہ آن رکھتے ہیں کہ ہو تو نہیں.
اس میں یہی ہے کہ میوزک اگر نہ ہو
لیکن
نماز کے حوالے سے تھوڑی سی توجہ بھی دلائی جاتی ہے موبائل کو.
جملہ یہ نہیں تھا اسلامی بھائی کا کہ ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے تھے, آج کے دور کے لوگ اگر کہیں جیسے میں کہوں آپ کہ وہ نماز کے بعد جب نکلتے تھے مسجد سے تو جیب میں ہاتھ ڈال کے تسبیح نکالتے تھے, اب ہمارے بال والے جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ تو تسبیح شاید ہی ان کو زیارت ہو تسبیح کی, کیونکہ وہ کاؤنٹر تسبیح نے بھی جو ہے نا وہ اصل تسبیح اس کے چکر میں وہ بھی گئی بہت کم ہو گئی. بس اب وہ خریدتے تو شاید کم ہے, لوگ کوئی حج سے عمرے سے آتا ہے تو پیش کرتا ہے تو وہ آ جاتی ہے,
جیب میں بھی نہیں ہوتی.
ہاں وہ جیب میں بھی نہیں ہوتی, وہ آگے سے فارورڈ ادھر. لیکن یہ کہ اب ہمیں جو بچے دیکھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ موبائل ہی نکل رہا ہوتا ہے.
یعنی اگر ہمارے بچے اگر سوال کریں ان کے بچے ان سے سوال کریں کہ آپ کے دادا نماز پڑھتے تھے تو نماز کے بعد کیا کرتے تھے, تو ہم اپنے آبا و اجداد کے بارے میں کہہ سکتے ہیں وہ تسبیح فاطمہ پڑھتے تھے.
ہاں جی,
ہمارے بچے یہ شاید کہیں جو اس وقت کی نئی جنریشن ہے
سوشل میڈیا
کہ ہمارے والد صاحب سلام پھرتے ہوئے دیکھتے تھے, واٹس ایپ کسی کا آیا ہی نہیں آیا, کیا وہ کوئی اپ ڈیٹ پتہ چلے. تو بہرحال یہ آپ ایک وہ لازمی بات ہے, ہم اس طرح گفتگو کر کے ایک احساس پیدا کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسا نہیں ہونا,
ہم جیسے میں ہوں آپ ہیں, ہم نے تو دونوں دور دیکھ لیے نا
جی,
تو ہمارے یہاں تو پھر کچھ احساس ہوگا کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں, نہیں ہے جھنجھلاہٹ سی ہو جاتی ہے. لیکن جو آج بچہ پیدا ہو رہا ہے اس نے تو وہ پہلے والا دور دیکھا ہی نہیں,
دیکھا ہی نہیں,
تو ہمیں دیکھا ہے اور ہم جو ہے نا ڈیجیٹل ہوئے پڑے ہر طرح سے, تو اس کو تو وہ احساس یا ندامت یا چیز اس کے دل میں پیدا ہی نہیں ہوگی نا, کیونکہ اس نے دنیا میں آنکھ جب کھولی
موبائل.
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید والدین کا منہ نہیں دیکھتا, کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے جیسے بچہ نظر آئے نا تو اس کی تصویر بنانی ہے اور لائیو کرنا ہے اور اس کو پیج پہ ڈالنا ہے. تو اب جب اس کے سامنے جب وہ آنکھ کھولتا ہے ہاسپٹل میں تو ماں باپ کا چہرہ نہیں آتا, موبائل کا کیمرہ اس کے سامنے ہوتا ہے, تو شاید یہ غلط بھی نہ ہو, ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو اتنا زیادہ اب وہ ڈیجیٹل معاملہ ہو چکا ہے اور یعنی بس یہ چیزیں ڈیوائسز ہمارے اس میں داخل ہو چکی ہیں, تو کم از کم عبادت کے حوالے سے ہمیں ان چیزوں کا ذرا لحاظ بہت زیادہ کرنا چاہیے. بقیہ صورتوں میں بھی جہاں ہماری رہنمائی ہوتی ہے امیر اہل سنت جگہ بجگہ موقع موقع میں اس کے حوالے سے تنبیہات فرماتے ہیں, اس کے درست استعمال کے طریقے بھی ارشاد فرماتے ہیں, ان پر بھی ہمیں توجہ کرنی ہی ہے. لیکن جو خاص کر عبادت کا معاملہ ہے, مسجد کا تقدس ہے, عبادت کے دوران, عبادت کے سے پہلے بعد میں اس کے حوالے سے جو بھی احتیاطیں ہیں ان کو ضرور پہ ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ میت کو جب غسل دے لیا جائے تو اس کے بعد اس کے پاس بیٹھ کر کیا پڑھا جائے جو سب سے بہتر ہو؟
جی ہو,
تلاوت و قرآن کر سکتے ہیں.
ٹھیک,
میت کو غسل دے دیا گیا ہے تو اب اس کے پاس بیٹھ کے تلاوت و قرآن کی جا سکتی ہے, ذکر و اذکار کیا جاتا ہے. اور عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ گھروں کے اندر تلاوت و قرآن ہو رہی ہوتی ہے, کلمہ شریف کے لیے جو دانے ہوتے ہیں تو وہ بھی رکھ دیے جاتے ہیں, پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ جو کر سکتے ہیں وہ کیا جائے. اب کون سا کرنا چاہیے تو خاص ایسا تو علم میں نہیں ہے, جتنا جس سے ممکن ہے, کوئی کلمہ شریف پڑھ سکتا ہے وہ پڑھتا رہے, کوئی درود شریف پڑھ سکتا ہے وہ کرتا رہے, اور ان سب چیزوں کا ایصال ثواب اپنے مرحوم کو کرتے رہیں.
ٹھیک,
اور یہ صرف عام طور پہ اس وقت زیادہ ہوتا ہے, اور اپنی روٹین میں یہ شامل کر لیں. اور الحمدللہ امیر اہل سنت کی روٹین میں یہ ہے کہ اپنی نیک اعمال جو کیے ہوتے ہیں ان کا ایصال ثواب کیا جا رہا ہوتا ہے, مدنی مذاکرے کے اختتام پہ بھی ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لیے ترغیب بھی ہے اور اس کا فائدہ ہے, کوئی بھی نیک عمل ہم نے کیا تو اس کا ایصال ثواب کرنے سے مردے کو بھی اس کا ثواب پہنچ رہا ہوتا ہے. تو تلاوت قرآن جو کر سکتا ہے وہ اس موقع پہ تلاوت کرے, جو کلمہ شریف پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے. تو عام طور پہ لوگ کر بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک بڑی تعداد جو غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہے, تو غفلت کا موقع نہیں ہے, یہ موقع ہے کہ ایک شخص ہمارے درمیان تھا, آج اب وہ صاحب کے بجائے مرحوم کے لفظ کے ساتھ یوز کیا جا رہا ہے, بولا جا رہا ہے, یاد کیا جا رہا ہے, تو کل ہمیں بھی مرنا ہے. تو اسلاف کے اگر واقعات دیکھیں تو جنازے کے ساتھ شرکا ایسے مغموم ہوتے تھے کہ گویا ان کے گھر میں میت ہوئی.
ابھی پوسٹ تھی پچھلے دنوں آئی تھی, پھر میں نے بھی اس کو تھوڑا شیئر کیا کہ ساری عمر لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لیکن جب مرتا ہے تو لوگ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں کہتے, اس کے علاوہ تو پھر کچھ بھی نہیں کہتے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ احساس کی جو نعمت ہے یہ ہم سب کو عطا فرمائے, جو ہم پر لاگو ہوتا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ ہی کی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے, تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. جو ہمارا مقصد حیات تھا اللہ کی عبادت, وہ ہم بھول چکے ہیں اور اپنی ضروریات کے اندر اس قدر مکن ہو چکے ہیں کہ چلے وہ معاملہ ضروریات تک رہتا تو ٹھیک تھا, ہم اس سے بھی دو قدم آگے اور پھر آسائشیں, اور پھر آسائشوں سے بھی گناہوں کی طرف خدا بہت سارے لوگ جو ہیں چلے گئے. ہمیں واپس آنا پڑے گا, اللہ تعالیٰ کی راہ میں آنا پڑے گا, اللہ کے دین کو سیکھنا پڑے گا, اور نیک لوگوں کی صحبت سے ہی یہ ممکن ہے. ان لوگوں کی صحبت سے, اس طرح کے ماحول کے اندر آنے سے کہ جہاں ان چیزوں سے بار 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 روکا جاتا ہے, تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہم سب کے سامنے ہے. آپ مدنی چینل دیکھتے ہیں, دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کو دیکھتے ہیں, کس انداز سے یہ دن رات جو ہے وہ دین کے حوالے سے, دین اسلام کی خدمات کے حوالے سے, دین اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے, اس کے احکامات کو پھیلانے کے حوالے سے الحمدللہ اس میں غور کرتے رہتے ہیں. تو اس مدنی ماحول میں آپ وابستہ ہو جائیں گے, اس میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل گناہوں سے بچنے کا موقع ملے گا, عبادات کو سیکھنے کا انشاءاللہ عزوجل موقع ملے گا. بہت سارے الحمدللہ یوں سمجھ لیں کہ ایونٹس ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے زیر تحت, صبح دوپہر شام کے حوالے سے الگ ہے جو صبح مدنی حلقے میں شرکت کرنی ہے, رات کو جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کرنی ہے, نیکی کی دعوت کے لیے حاضر ہونا ہے, ہفتہ وار سنت وار اجتماع میں شرکت کرنی ہے, پھر دو دن کے بعد جو ہے وہ مدنی مذاکرے میں شرکت کرنی ہے, مدنی قافلے ایک مہینے کے بعد. یہ مختلف چیزیں الحمدللہ امیر اہل سنت کی طرف سے, مدنی مرکز کی طرف سے ہمیں ملی کہ اگر یہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل مسلسل علاج جاری رہے گا اور انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کا سلسلہ بھی رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ میرا سوال ہے کہ نماز جمعہ کے اندر صبح میں بیٹھنے کا کیا حکم ہے اور کیسے حکم ہے, ہاتھ باندھ کے بیٹھنا چاہیے, ہاتھ کھول کے بیٹھنا چاہیے, اور صحیح طریقہ یا شرعی رہنمائی فرماتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.
آمین.
دوران خطبہ جمعہ کی نماز میں کوئی بیٹھنے کا کوئی خاص انداز متعین نہیں ہے کہ کس انداز میں بیٹھیں. البتہ بزرگوں کے بتائے ہوئے آداب میں سے یہ ہے کہ جب پہلا خطبہ ہو تو یعنی دو زانو بیٹھے اور پہلے خطبے میں ہاتھ باندھ لے, دوسرے خطبے میں ہاتھ التحیات میں جس طرح رکھے جاتے ہیں اس طرح رکھ لے. اس طرح کرنا کوئی لازم نہیں ہے, نہ کوئی سنت ہے, نہ کوئی فرض ہے, اور اس کو کوئی سنت فرض سمجھتا بھی نہیں ہے. کسی بھی انداز میں آپ بیٹھ سکتے ہیں, لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب امام صاحب خطبے کے لیے ممبر پر آ جاتے ہیں تو اب کسی بھی قسم کی بات چیت, سلام کلام, دعا کرنا, ذکر و اذکار کرنا, تو یہ منع ہو جاتا ہے.
ٹھیک.
اب جب نماز مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد ذکر و اذکار جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. تو بیٹھنے کا کوئی خاص طریقہ
نہیں,
لازم نہیں ہے کہ اس انداز میں ہی بیٹھا جائے.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا, نماز میں بھولنے کے احکام اکثر سوالات اس پر مشتمل تھے, آپ کی کالز بھی ہم نے لی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, بالخصوص جو ہماری عبادات اور ان میں سے بھی نماز سے متعلق احکامات ہیں ان کو جلد از جلد سیکھنے کی توفیق سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی جی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین, ہم کو رب سے ملا ہے, چلو